کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور انسان اگر غور کرے تو جہان بہت ہیں، ایک یہ جہان ہے جہاں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، ایک آخرت کا جہان ہے جہاں جانا ہے، ایک دنیا مستقل پوری آباد ہے اور وہ روحانیت کی دنیا ہے. ہم انسان مادے کے تغیرات میں رہتے ہیں، میٹر ہے مادہ، برتن بنایا ٹوٹ گیا، مٹی میں ملا، مٹی سے پھر ایک اور برتن بن گیا. انسان مٹی میں مل گیا اور پھر وہ اگلے جہان میں اٹھایا جائے گا. ایک مستقل دنیا آباد ہے جسے روحانیت کی دنیا بھی کہتے ہیں، اور انسان کی روح میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی. اس روح میں بڑی قوت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ روح جسم کے تابع ہے اور انسان کا جسم روح کو استعمال کرتا ہے، مگر روح کی قوتیں بہت ہیں. اس روحانیت کی دنیا میں ایسے ایسے ناقابل یقین واقعات پیش آتے ہیں کہ آدمی اس کو محض عقل سے نہیں سمجھ سکتا. ایک ہمارا وجود ہے اور ایک اس وجود کا جس میں مثالی بھی ہے. مثالی جسم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم جیسے ہی ایک آدمی ہے، اور یہ روح ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے اور اس میں بھی زندگی ہے. آپ یہاں موجود ہیں، آپ کا جسم مثالی ہو سکتا ہے کہ آسمان پر کہیں ہو، اور یہ جو روح ہے اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اس روح کی وجہ سے وہاں بھی زندگی ہو. بڑا نازک معاملہ ہے، اور ہم انسان اس کو پوری طرح اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے. یہ جسد مثالی یا جسم مثالی روحانیت کی دنیا میں بہت کام کرتا ہے. اتنا زیادہ کام کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی لے کے آئے تو وہ کبھی بلکہ کبھی بھی اپنی حقیقی صورت میں نہیں آئے. آپ نے فرمایا میں نے جبریل کو دو مرتبہ دیکھا ہے, پہلی وہی جب وہ لے کے آئے اور دوسرے جب وہ مجھے معراج میں لے جا رہے تھے تو میں نے جبریل کو دیکھا. فرمایا میرا خیال ہے 600 سے زیادہ پر تھے اس کے. اب وہ دنیا میں کس صورت میں آتے تھے, ہیں تو جبریل فرشتے ہی, لیکن اللہ خود کہتا ہے کہ فتمثل لہا بشرا سویا, وہ مریم کے سامنے آئے ایک بھلا چنگا مرد اس صورت میں. حقیقی جبرائیل اور یہ جو حضرت مریم نے دیکھا ہے یہ ان کا جسم مثالی تھا. داعیہ قلبی کی صورت میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے. یہ مثالی جسم یہ روحانی دنیا کی ایک چیز ہے. یہ جو بریلوی حضرات کہتے ہیں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں, تو وہ حاضر و ناظر اس جسم مثالی کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہیں اور ان کی طرح کا ایک جسم وہ دنیا میں مختلف جگہ پہ ہوتا ہے اور وہی روح ان کی اسی جسم میں کام کر رہی ہے. مشکل چیز اس کی ہے یہ روحانیت کی دنیا کہ ہم لوگ اس روحانی دنیا کے باشندے نہیں ہیں. ہم پر کثافت غالب آ گئی ہے, ہم پہ دنیا مادہ بہت غالب آ گیا ہے. اور اگر کسی انسان کو اس دنیا سے اور اس کے جمیلوں سے نجات ملے تو پھر ایک نیا جہان اس شخص پہ کھلتا ہے. غیب سے آوازیں آتی ہیں, غیب سے رہنمائی ملتی ہے, اور روحانیت کی دنیا سے اسے روشناس کرایا جاتا ہے. یہ نگاہ ہے, نظر ہے, آسمان تک پہنچتی ہے. یہ ایسی طاقت ہے اس کی. اور اس دنیا اور اس دنیا کے درمیان ایک پورا جہان ہے. عرب کہیں بھی دو پردوں یا دو چیزوں کے درمیان جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. یہ تو لغت کا ترجمہ ہے. اور برزخ سے مراد اس مرنے کے دن سے قیامت میں جب اٹھے گا تو اس دن تک کی جو درمیانی زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے. اس پہ ایمان لانا ضروری ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آدمی مرے اور قبر میں گیا اور پھر سیدھا جنت میں. اللہ اگر چاہتا تو دنیا میں بچے ایسے ہی آ جاتے, اللہ کے لیے کیا مشکل تھی. لیکن اس نے بتایا کہ ایک پورا جہان ہے, خاتون ہے، ماں ہے، اس کے بعد پھر اس دنیا میں آنا ہے. بالکل اسی طرح یہاں سے جاتے ہوئے بھی ایک دنیا ہے برزخ کی، اس سے گزر کے پھر آخرت میں جانا ہے. آنے میں بھی اللہ نے درمیان میں ایک جہان رکھا، میڈیکل سائنسز، بچے کی پیدائش، اس کا بننا، اس کی روح کا آنا، جتنا جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا اتنا اس دنیا کے حقائق سامنے آ رہے ہیں. بالکل اسی طرح یہاں سے بھی جب جائے گا تو برزخ میں اس کا ایک مقام ہے، وہ مقام سے سامنے آئے گا، بتایا جائے گا کہ یہ ہے جگہ جہاں تم رہو گے. لے جاتے ہیں بلکہ موت کے بعد وہ جو روحانیت کی دنیا ہے وہ کھلتی ہے انسان کو، اور آدمی اگر موت سے پہلے اپنی خواہش، اپنے اختیار اور ارادے سے مر جائے موت سے پہلے ہی، تو پھر بھی روحانیت کی دنیا کھلتی ہے. اپنے ارادے سے کیسے مر جائے؟ دل صاف ہو جائے، دنیا میں کسی سے نفرت نہ رہے، دنیا میں اللہ کی یاد کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، بحث اس پہ کرتے ہیں کہ وجود دنیا میں کتنے ہیں، اللہ کا وجود ہے، کیا کائنات میں اس کے علاوہ بھی وجود ہے، کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. صوفیہ کہتے ہیں سب مانگا ہوا، کوئی چیز اللہ کے علاوہ کائنات میں. وہ کہتے ہیں اس کا حکم ہے تو آدمی زندہ ہے، اس کا حکم ہے تو بلڈنگ کھڑی ہے، اس کا حکم ہے تو زمین چل رہی ہے. اگر یہ حکم بیچ میں سے نکل جائے تو بلڈنگ گر جائے، آدمی مر جائے، تو وجود کس چیز کا ہوا؟ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا ایک جگہ کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یکفی بربک، تیرے پروردگار کے ہونے کے لیے کیا لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ انہ علی کل شیئن شہید، دنیا کی ہر چیز کا گواہ وہ ہے، ہر چیز جس کا وجود ہے یہ اسی لیے ہے کہ اس کا وجود ہے، اگر اللہ ہی نہیں ہے تو تمہارا وجود کہاں سے؟ اسی لیے قرآن جب چیلنج کرتا ہے تو بہت لاجواب باتیں کہتا ہے، تم کہتے ہو میں نہیں ہوں، اچھا مانا میں نہیں ہوں. جب کسی شخص پہ موت آتی ہے تو اس وقت تم جو اس کے پاس کھڑے ہوتے ہو، اقرب، ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے پاس اس وقت ہوتے ہیں. اور پھر چیلنج جو کیا ہے، کہتا ہے کہ ترجعونھا ان کنتم صادقین، اگر میرا وجود نہیں ہے تو اس موقع پہ روح کو جسم میں رہنے کے لیے کرو جو کرنا ہے. ایسا چیلنج ہے کہ دنیا میں کوئی اسے بیٹ کر ہی نہیں سکتا، چیلنج ختم ہی نہیں ہو سکتا. اللہ کہتا ہے اگر میں نہیں ہوں نا تو جو مر رہا ہے تم سے زیادہ، تم جو پاس کھڑے ہو تم سے زیادہ میں اس کے قریب ہوتا ہوں، ترجعونا، اس روح کو اب روک لینا. کہتا ہے کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے ہمارا فیصلہ ہے. اس لیے وہ جو دنیا ایک ہے اس کو نہ ماننے کی بجائے آدمی کبھی اس کا تجربہ کرے. لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے دل پاک ہو جائے, اتنا تعلق دنیا سے رہے جتنی ضرورت, بس اس سے زیادہ نہیں. تو پورا ایک جہان کھلتا ہے اور ایسے کھلتا ہے کہ کوئی آدمی اس کی تعبیر کر نہیں سکتا, نہیں پہنچ سکتا اس کی حقیقت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر کر رہے تھے, مدینہ منورہ جا رہے تھے, کہتے تھے کہ میں بڑا حیران ہوا کہ رات کی تاریکی میں ایک آدمی سر سے پاؤں تک آگ لگی ہوئی ہے, اسے جل رہا ہے اور بھاگ رہا تھا, اور کہنے لگا عبداللہ پانی دے دو, عبداللہ پانی دے دو. میں نے غور کیا کہ یہ کون مجھ سے پانی مانگ رہا ہے, اوہو یہ تو ابو جہل ہے. انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ سر سے پاؤں تک آگ ہی آگ تھی, اور اس نے کہا کہ عبداللہ پانی دے دو. تو آپ نے فرمایا قیامت تک بس یہی حشر رہے گا. یہ عالم برزخ ہے. اس عالم برزخ میں جس کا جو مقام ہے وہ کبھی کبھی اس دنیا میں دکھاتے ہیں کہ یہ ہے. دیکھنے والی آنکھیں نہیں رہیں, مطلع بر آلود ہو گیا. انسانوں نے اللہ کی نافرمانی اور گناہ کر کر کے روحانیت کی ساری دنیا کو گندا کر دیا ہے. اتنے پردے پڑ گئے ہیں کہ انسان اب اس جہان کی آوازیں نہیں سنتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کھانا گرم رکھا جاتا تھا اور کھانا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا تھا ہم سے اپنے کانوں سے سنتے تھے. کھانا اب بھی تسبیح بیان کرتا ہے, اب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, مگر ہمارے کان جو ہیں ان میں روئی دنیا کی ایسی ٹھس گئی ہے کہ ہمیں اب اس کی تسبیح سنائی نہیں دیتی. کہ برزخ دو پردوں کے درمیان ہے, بڑی مضبوطی سے تنا ہوا. ایک پردہ یہ ہے کہ موت آئی اور انسان اس کے پیچھے چلا گیا, اور ایک پردہ آگے جا کر لگایا ہے اور وہ قیامت سے پہلے کی زندگی تک کا ہے. جب قیامت آ جائے گی تو پھر وہ پردہ اٹھے گا اور پھر عالم آخرت ہے. کوئی ایک جہان ہے خدا کا. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ, اور تیرے پروردگار کی فوج, تیرے رب کی فوج اتنی زیادہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. شہنشاہ ہے, بادشاہ ہے, تو اس کی فوج بھی ہے. وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ میری فوج کتنی ہے. سکندر اعظم پتا نہیں, لیکن کہتے ہیں کوئی 20-1 لاکھ آدمی اس نے مروائے تھے. دنیا فتح جو کرنی تھی تو جتنے بھی آدمی مرے ہوں, جتنوں کو بھی اس دنیا سے ہاتھ دھونے پڑے ہوں, لیکن یہ بادشاہ کی خواہش ہے مرا کیسے؟ یہ مسلسل تاریخ میں پچھلے زمانوں سے چلا آیا ہے کہ مچھر نے کاٹ لیا، بخار شروع ہو گیا، اور خیمے میں دنیا جہان کے علاج کیے گئے مگر مر گئے۔ یہ مچھر بھی خدا کی ایک فوج ہے، پانی بھی خدا کی فوج ہے، فرعون کو ڈبو دیا۔ فوج دشمن کو مارتی ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ ساری میری فوج ہے، میں اس کے ذریعے سزا دیتا ہوں۔ مچھر کیسا؟ اب تو کہتے ہیں اسے وہ ہو گیا تھا ڈینگی وائرس، کہتے ہیں یہ ہو گیا تھا سکندر کو، یہی ہوا ہوگا کیا پتا، لیکن یہ آتا ہے کہ مچھر نے کاٹ لیا بس، اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ یہ بھی آتا ہے پتا نہیں یہ سچ ہے کہ جھوٹ، اس نے کہا میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ سکندر دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ بہت علاقے اس نے پتہ کیے، مگر انجام کیا ہوا؟ یہ مچھر بھی اللہ کی فوج ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے میری فوج اتنی بڑی ہے کہ تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی فوج کیسی ہے۔ ایک فوج اللہ کی عالم برزخ بھی ہے، اس موت کے بعد اور قیامت میں اٹھنے سے پہلے کا جو جہان ہے نا، بہت عجیب و غریب۔ ایسا تنا ہوا پردہ ہے کہ اس عالم کی خبر ادھر نہیں آنے دیتے، ہاں جب چاہیں تو پھر آنے دیتے ہیں، اور اس جہان کی خبریں وہاں پہنچتی ہیں۔ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، وہ اس عالم برزخ کا بتاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آدمی کے اعمال اس عالم برزخ پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ دنیا میں نیکی کر کے چھوڑ گیا، عالم برزخ میں اس کی ترقی ہے، اور گناہ کر کے چھوڑ گیا تو عالم برزخ میں اس کا عذاب بھی۔ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دھماکے کی آواز آئی، لوگ چونکے کہ یہ دھماکہ کہاں ہوا ہے، تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ کئی برس پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا اور اب جا کر وہ جہنم کی تہ سے ٹکرایا ہے، اور یہ اس کی آواز ہے جو تم سنتے۔ اب بھی جہنم میں پتھر پھینکتے ہوں گے، اب بھی دھماکے ہوتے ہوں گے، مگر سننے والے کان اب نہیں، چاند نظر نہیں آیا، مطلع برآلود ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں ویژن کلیئر نہیں ہے، پائلٹ جہاز نہیں اڑاتا، دھند ہے، نظر نہیں آتا۔ دھند اب تو اتنی چھا جاتی ہے کہ جنوری میں، فروری، دسمبر میں لوگوں کو ختم کرنی پڑتی ہے ڈرائیونگ، کہ اتنی دھند آ گئی ہے کہ اب ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے دھند ہے، کانوں پہ بھی۔ اگر یہ دھند درمیان میں سے اٹھا دی جائے اور روحانیت کی حرارت اور گرمی اس دھند کو جلا دے، تو اب بھی عالم برزخ میں سے لوگوں کو چیزیں پہنچیں. ہمیں اس لیے نہیں پہنچتی کہ ہم نفرتیں اور گناہ کر کر کے اپنے حواس کو بیکار کر دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چیزیں تھیں جو اس دنیا کی عالم برزخ کی اور یہاں پتہ چلتا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ یہ مقصرین میں سے ہیں, یعنی ان صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے جنہوں نے ہزاروں کے حساب سے حدیث بیان کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں, یہ حضرت ابو ہریرہ ہیں, یہ بھی انہی میں سے ہیں. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی ہزاروں روایات ان کی ملتی. جہاں رہتے تھے وفات کے بعد کسی کے پاس آئے خواب میں اور اسے کہا کہ یہ جو برزخ ہے اس عالم میں یہ جو تم کفن پہناتے ہو, ہم لوگ فخر کرتے ہیں کہ کس کا کفن اچھا ہے, تو میرا کفن اب وہ سیدھا ہو گیا ہے. تو محلے میں فلاں جو ہے وہ مرنے والا ہے اتنے دن بعد, تو اس کے کفن میں ایک کفن رکھ دینا, میں اس سے لے لوں گا. جسے خواب دیکھا وہ حیران کی کیا ہے, اور واقعی اس دن وہ مر گیا جس نے مرنا تھا. تو انہوں نے ایک کفن ساتھ رکھ دیا. انہوں نے کہا کہ وہ سعید رحمت اللہ رضی اللہ عنہ آئے تھے, یہ فرمایا تھا, اب یہ کفن تک پہنچے. بہت چیزیں ایسے ہی پہنچتی ہیں. اللہ کا اپنا ایک نظام, ترقی ہو جاتی ہے برزخ میں. افسر کا ہیڈ آفیسر بنا دیا جاتا ہے اور ترقی ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے رب یہ ترقی کس لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں, وہ جو بیٹا تم چھوڑ آئے نا دنیا میں, وہ تمہارے لیے جو دعا مانگتا ہے اس کی وجہ سے تمہاری ترقی ہو رہی. اب یہ ایک اور برزخ کی دنیا ہے. یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں جب آدمی کو اس روحانیت کی دنیا سے مناسبت ہو جائے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. کشف المحجوب, یہ سیلی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے نا. لاہور چلے جائیں تو یہ پہلے ایک مرتبہ ہمیں تجربہ ہوا, اب کئی مرتبہ خود بھی ہم اس سے محظوظ ہوتے ہیں. کئی ایک سے پوچھا کہ تلی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر کہاں ہے, کہ یہ پتہ نہیں. اور جب پوچھا کہ داتا صاحب, وہ داتا صاحب بھی یہ. حالانکہ اتنی عقیدت اور محبت ہونے کے باوجود ان سے لوگ پڑھتے نہیں. اللہ تعالی بلند درجے دے. شفیع صاحب تھے ایک محقق, بہت تحقیق ختم تھی اس آدمی. انہیں لاہور کے ہی تھے, تو شفیع صاحب نے ایک زمانے میں بیڑا اٹھایا کہ کشف المحجوب کا متن جو ہے وہ ایڈٹ کرے. بڑے نسخے انہوں نے جمع کیے, بڑے نسخے جمع کیے, کہ حضرت نے جو اصل کشف المحجوب لکھی ہے وہ ایڈٹ کریں, کہاں کہاں کتابت کی کوئی غلطی ہے یا کچھ ہے. انہیں سمرقند کے نسخے کی تلاش تھی کہ سمرقند میں ایک نسخہ تھا سب سے اچھا وہ کہاں گیا. ان کے والد یا کوئی عزیز ان کی لائبریری تھی, کہتے تھے سمرقند کا نسخہ مجھے تلاش کرنا تھا مل نہیں رہا تھا, تو میری جو حضرت سے محبت اور تعلق تھا ایک دن اسی فکر میں سو گیا کہ وہ کتاب کہاں گئی سمرقند کا نسخہ. تو تیلیہ جویری رحمت اللہ علیہ کل حضرت تیلیہ جویری رحمت اللہ علیہ خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا فلاں کمرے میں جاؤ جس کوٹھی میں رہ رہے ہو اس میں دروازے کے پیچھے جو الماری لگی ہوئی ہے سمرقند کا نسخہ وہاں پڑا. لکھتے ہیں میں اس کے اسی وقت آنکھ کھلی اور میں فوراً بھاگا, مجھے تو اس نسخے کی تلاش تھی, میرے لیے یہ عجیب بات تھی, جا کے دیکھا تو ٹھیک جس جگہ انہوں نے کہا تھا سمرقند کا نسخہ وہیں مل گیا. یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. کل پڑھیں گے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دانتوں میں تکلیف ہو گئی, تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ بہت مزاج میں بھی کچھ نزاکت تھی اور حساس طبیعت کی بہت زیادہ نظم و ضبط پابندی اوقات کی, تو بتایا گیا کہ لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں اور دانتوں کا علاج کرتے ہیں. لاہور کا ارادہ فرمایا. آخری زمانے میں حضرت رحمت اللہ سفر بالکل چھوڑ دیا تھا. وصل بالگرامی حضرت کے خلیفہ تھے, انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا لکھنؤ اور لاہور کا سفر. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے دانتوں کا علاج کیا, آخری دن جو لاہور میں تھا تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی کام تو اتنا ہے نہیں, چلو بادشاہوں کی اور اولیاء کرام کی قبریں دیکھتے ہیں, فاتحہ پڑھیں گے جا کے. تو جہانگیر کے مقبرے سے نکلے, حضرت ثانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ عجیب دنیا ہے, بادشاہ مرے ہوئے فقیر نظر آئے آخرت, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. اور جب حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار سے نکلے تو مجھ سے فرمایا بھائی بڑے مضبوط آدمی ہیں, بڑے صاحب نسبت ہیں, اللہ کے ہزاروں فرشتے ہاتھ باندھ کے کھڑے. وہ دنیا اس طرح کھلتی ہے کہ فرمایا فقیروں کو بادشاہ پایا اور بادشاہوں کو فقیر دیکھ. حالانکہ ثانوی رحمت اللہ ایسی باتیں بالکل نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس طرح کی باتوں سے ان کا خیال تھا کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک جہان ہے پورا. اور اس میں ترقی ایسے ہوتی ہے اچھا ترقی ہوتی ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے. خیمہ لگانا ہے اور چوبے جو خیمے کی کیل ہوتے ہیں لکڑیاں, اب وہ لکڑی زمین میں ٹھوک رہے ہیں اور جب ذرا سا گہرا کیا اس کو تو وہاں سے زمین سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی. یہ گھبرا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا اللہ کے رسول وہاں تو کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے, ہم تیسرے پارے کی پہلی سورت. اس سورت میں بڑی تاثیر ہے, قبر کے عذاب سے جتنا یہ سورت آدمی کو نجات دیتی ہے کوئی چیز نہیں نجات دیتی. اس عالم برزخ میں عذاب بھی آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عذاب آتا ہے تو سر جو ہے وہ اس عذاب کو روک دیتی ہے کوئی نیکی, اور آپ نے فرمایا جب الٹے ہاتھ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو روزہ اسے روک دیتا ہے. اسی لیے فرمایا کیا صوم و جنہ روزہ ڈھال. جب آدمی لڑتے تھے پہلے تو دائیں ہاتھ سے تلوار سے مارتے تھے اور بائیں ہاتھ میں ڈھال رکھتے تھے, تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات فرمائی, آپ نے کہا کہ بائیں طرف سے عذاب آتا ہے تو ڈھال روک دیتی ہے, دائیں طرف سے آتا ہے تو فرمایا کہ نماز روک دیتی ہے, سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن روک دیتا ہے. اس لیے کہ اللہ کا پاک کلام ہے ہی ایسی چیز کہ سر آنکھوں پہ رکھے جانے کی ہے, تو جو دنیا میں پڑھتا رہا سر کی طرف سے عذاب رک جاتا, اور فرمایا پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ روک دیتی ہے. اس لیے کہ پاؤں کو زکوٰۃ سے مناسبت ہے نا, چلے پھرے گا کوئی محنت کرے گا پیسے کمائے گا تو ہی تو زکوٰۃ آئی. کیسی منطقی باتیں بیان فرمائیں کہ پاؤں کی طرف سے جب عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ روک دیتی. یہ سب چیزیں اس جہان کی ہیں جہاں تک رسائی ہوتی ہے, مگر جب ہم اپنے حواس کو صاف کر لیں, کہتا ہے سنائی نہیں دیتا, دوسرا کہتا ہے کان صاف کراؤ, نظر نہیں آتا, کہتے ہیں اندھے ہو عینک لگاؤ. روحانیت کی دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی باتوں میں سچا نہیں ہوں تو موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومنے سے محروم کر دے خدا مجھے. یہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی ہے, اور مرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چوم لیتا ہے. علامہ نے اسی کو کہا ہے کہ خدا مجھے اس نعمت سے محروم کر دے اگر میں جھوٹا ہوں. شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ, حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں بھوپال میں اب تک خانقاہ ہے. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے یحییٰ, ان کی اولاد اب تک چلی آتی ہے. وہاں شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ کے جو والد تھے ابو احمد رحمت اللہ علیہ، بڑی زبردست شخصیت، بیٹے شاہ یعقوب صاحب تھے رحمت اللہ علیہ، لیکن جو حلقہ تھا حضرت کے خلفاء کا یہ بڑے لوگوں کا، انہوں نے صاحبزادے سے متنفر کر دیا کہ بیٹا آپ کا ایسا خراب ایسا خراب، تو وہ چلے گئے بھوپال چھوڑ کے، وہاں چلے گئے تھے حیدرآباد. حیدرآبادیوں پہ وحدت الوجود کا رنگ غالب تھا، حیدرآبادی تو اس کے بغیر بات نہیں کرتے تھے. یہ مسلکاً وحدت الشہود کے قائل تھے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے. بڑا عرصہ وہاں رہے حیدرآباد میں. ان کے چھوٹے بھائی تھے شاہ یعقوب صاحب کے، شاہ اسماعیل. بڑی محبت تھی اسماعیل سے بہت. انہوں نے بھی خانقاہ چھوڑ کے حرمین شریفین کی راہ لی. خانقاہ کے حالات بس ایسے ہی ہو گئے تھے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے ذکر کا اتنا غلبہ تھا اللہ کے ساتھ تعلق کا کہ اتنی جلدی جلدی کوئی بات کر بھی نہیں سکتا، بہت زیادہ. جب انتقال ہوا ان کا ابو احمد رحمت اللہ علیہ کا، تو اس وقت شاہ یعقوب صاحب واپس آ گئے حیدرآباد سے. بھوپال کی ملکہ نے 11 اشرفیاں بھیجی، زمانے میں دستور تھا یہ، اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے بعد کس کے پاؤں پکڑیں، تو حضرت نے فرمایا میرے بعد شاہ یعقوب کے پاس رہو. تو شاہ یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑی محبت تھی اپنے بھائی اسماعیل سے. وہ مدینہ منورہ چلے گئے. یہ عالم برزخ سے جو کشش ہوتی ہے نا، یہ چیز ہے. بھائی کو خواب میں ملے آ کے اور کہنے لگے کہ جنازہ گر نہ آئی بمزار پائی آمد، میرے جنازے میں نہیں آئے بھائی تو اب میرے مزار پہ آؤ گے. ان کو کھٹک لگ گئی کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے بھائی، پیسے کچھ حکومت نے دیے، چل پڑے کہ پیدل ہی جاؤں لیکن بھائی سے ضرور مل لیں. مکہ مکرمہ سے پہنچ کے مدینہ منورہ اکثر پیدل چل پڑے. گئے تو بھائی کا انتقال ہو گیا. فرماتے تھے کہ والد کا جب انتقال ہوا تو والد میرے لیٹے ہوئے ہیں اور مسلسل روتے رہے. بس آخر پہ اتنا فرمایا، ایسے جیسے کوئی چیز آئی ہے، انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی اور اتنا فرمایا کہ کہاں پاؤں مبارک اور کہاں میرا ناپاک وجود، یہ ناپاک سینہ. بہت چیزیں ملیں گی آپ کو ایسی. صوفیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی کے حالات اگر ٹھیک ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ان کی تشریف آوری ہوتی. شیعہ اس پہ بہت زور دیتے ہیں، ان کے اپنے بھی کچھ مقاصد ہیں، خیر اس کا کیا ذکر، مگر وہ بہت زور دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں مثالی آتا ہوگا، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ باقاعدہ بحث کی ہے صوفیہ نے کہ وہ اپنے اصل مرکز سے جدا ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے. جبریل کا بھی ایک گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا عند ذی العرش مکین, اور جبریل میرے عرش کے پاس سے اس کا گھر ہے, اس میں رہتا ہے. مکین جو مکان میں رہے. غالب نے کہا ہے نا ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد, ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد. ہر جگہ ہر گھر اسی وقت خوبصورت ہوتا ہے جب اس گھر کے اہل لوگ اس میں رہیں. مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس. جنگل میں رہتا تھا نا مجنو, اب مر گیا ہے تو جنگل اداس ہو گیا ہے کہ مجھے بسانے والا چلا گیا. ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد, مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس. جبریل کا بھی گھر ہے. اللہ کہتا ہے عند ذی العرش مکین, وہ میرے عرش کے پاس ایک گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے جبریل. مطاعن میرا بڑا ہی فرما بردار ہے, ثم امین, اور فرما برداری کے علاوہ جو کچھ ہم اسے کہتے ہیں وہ وہی پہنچا کے آتا ہے. ذی قوا, اللہ کہتا ہے بڑی طاقت والا ہے جبریل. توبہ. واللہ اعلم یہ روایت صحیح ہے یا غلط, لیکن جن قوموں کو اللہ نے عذاب دیا اس میں سے ایک کے متعلق آتا ہے کہ جب جبریل نے پر مارا تو زمین پہ تو وہ اچھلی ہے زمین, حتیٰ کہ آسمان کے فرشتے کہتے تھے کہ ہم نے آسمانوں میں ان مرغوں کی آواز سنی جو اس بستی میں رہتے تھے. اس کے لیے وہ نے لکھا ہے کہ جبریل وہاں رہتے تھے, موجود ہوتے تھے, ان کے لیے وہ جگہ اور زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے یہ سب برابر. جیسے ہماری نگاہ ہے, آپ اگر پہاڑ کو دیکھیں تو آپ کے لیے نگاہ کے اعتبار سے وہ پہاڑ اور یہ زمین دونوں برابر ہی ہیں. یہ نگاہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے یہ دیوبندی بریلوی جس مصیبت میں پڑ گئے نا, پڑھے لکھے کیا کہیں, وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مثالی دنیا میں کئی جگہ پہ ہے اور سب میں ایک ہی روح کام کر رہی ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے. اس لیے عالم بیداری میں جس کو زیارت ہوتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جیسے ایک دوسرے کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, تو کہتے ہیں اصل میں وہ جسم مثالی ہے اور اس جسم مثالی میں روح وہی کام کر رہی. وہ ایک الگ جہان ہے. جس پہ عبید رضی اللہ عنہ کو پیش آ گیا تھا ایک معاملہ, اور عبید اتنے بڑے آدمی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اور یہ جو سورت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, فرمایا جبریل آئے اور عبید کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمہیں سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا سن لیا, میرا نام لیا ہے اللہ نے, تو آپ نے فرمایا ہاں جبریل کہتے ہیں کہ اللہ نے عبی کا نام لے کے کہا ہے کہ میرا سلام اس تک پہنچاؤ اور حکم دیا ہے کہ اسے بلائیں اور یہ سورت آپ اسے پڑھائیں کیونکہ وہ اس سورت میں ایک جگہ غلطی کرتا ہے عبی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے وہ سورت سنی اور فرمایا یہاں یہ نہیں یہ ہے ان کو ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ دل میں تردد پیدا ہوا کہ یہ خدا کا کلام بھی ہے کہ نہیں ہے قرآن کہتے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا میں بیٹھا ہوا تھا یہ بات عرض کر رہا تھا تو آپ نے زور سے ہاتھ میرے سینے پہ دے مارا اور اللہ کی قسم میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور مجھے لگا جسے میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں ایک ہاتھ مارا ہے میری جان نکل گئی بس کچھ نہیں اور میں اٹھا اور میں نے کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں رہا کوئی شک نہیں رہا اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مارنا جبریل امین کا آپ کو دبانا یہ سارا ایک جہان ہے جہاں جس میں مثالی بھی ہوتا ہے یہ جس میں مثالی جو ہے نا یہ کبھی کبھی دنیا میں آ جاتا ہے کئی لوگوں سے ہم سنتے ہیں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو ان بیچاروں کی سمجھ سے آگے کی ہوتی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ایک خاتون تھی بڑی نیک بہت عبادت گزار کئی کئی ہزار روزانہ مختلف تسبیحات پڑھتی تھی تو کوئی خاندانی جھگڑا تھا کہنے لگی کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتی لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ رات ابا آئے تھے میں لیٹی ہوئی تھی بستر پہ تو والد کھڑے ہو گئے آ کے اور والد نے کہا یہ کیا تم نے جھگڑا مچا شور مچا رکھا بھی جھگڑا اٹھا رکھا ہے یہ فلانے فلانے کی یہ بات ہے اور مت جھگڑو اس سے تکلیف ہوتی ہے تو کہنے لگی کہ میں تو اتنی بھیگی پسینے میں کہ جو گدا تھا وہ تر ہو گیا اور جب میں اٹھنے کی کوشش کی تو ابا جا چکے تھے سیدھی سادھی بیچاری پڑھتی رہتی ہے تسبیحاں اور وظیفے اسے کیا پتا کہ یہ جس میں مثالی تھا جو آیا یہ جو لوگ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں نا تو کئی مرتبہ وہ جس میں مثالی جو ہے نا انسان کا وہ سامنے آ جاتا ہے اس لیے جن لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی وہ انکار کرتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہوتا ہے دیوبند میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کچھ لوگوں کا اختلاف ہو گیا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے عزیز تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو گویا جان ہے ان کی بہت محبت تھی بہت شفقت پڑھایا بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی قبولیت اللہ نے بہت قبولیت ملی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام تھا اسد اور انہیں وفات سے پہلے شدید تکلیف پیٹ کی شروع ہو گئی اور اتنی زیادہ کہ ان کو چارپائی پہ لٹا کے اور درمیان کی بان جو تھی وہ کاٹ دی گئی اور گندگی گرتی تھی زمین پہ. تو سہنک ٹھیکرا یہ رکھ دیتے تھے, وہ گندگی سے بھر جاتا تھا, اٹھا کے شیخ الہند رحمتہ اللہ باہر پھینکاتے تھے. اللہ کو بس وہ چیز منظور تھی. شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ اٹھا کر پھینکنے گئے اور اتنے میں جتنے میں واپس آتے بہت تکلیف تھی, تو باقی گندگی زمین پہ گر گئی. تو حضرت نے ہاتھوں سے ایسے اسے اٹھا کر ایک ٹھیکرے میں ڈالا. اتفاق کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرے والد کی اتنی خدمت, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے دونوں اور صرف یہ کہا کہ اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھ. اللہ تعالیٰ نے ایسی لاج رکھی, وہ ہاتھ اٹھ گئے بس, کہ اسے اتنی محبت ہے مجھ سے کہ میرے والد اور اتنا گندا مرض اور اس کے باوجود تو صرف یہ کہا کہ اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھی. بڑا کام اللہ نے دیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا قرآن پاک کا, بہت بڑا احسان کیا انہوں نے. دیوبند میں اختلاف ہو گیا اور قریب تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے سے چھٹی ہو جاتی. جن سے اختلاف ہوا وہ بزرگ ایک دن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ کے گھر پہ پہنچ گئے. ہم نے دیوبند میں وہ گھر دیکھا ہے, چھوٹا سا ہے ابھی تک محفوظ, اب پتہ نہیں شاید گرا دیا ہو یا کیا ہوا ہو, لیکن محفوظ سامنے دیکھا. تو شیخ الہند رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ وہ بزرگ باہر آئے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ مدرسے سے تو اب چھٹی ہوئی میری, تو انہوں نے حضرت کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ جو جھگڑا تھا وہ ختم. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا آج فجر کی نماز پڑھا کے اپنے کمرے میں آیا اور تمہارے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے, وہ خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے اٹھنے کی ہمت نہیں ہوئی اور شدید پسینے شروع ہو گئے کہ حضرت کہاں آ گئے, ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ خبردار جو محمود کو کچھ کہا. مجھے تکلیف ہوتی ہے, یہ جس میں مثالی تھی. تو انہوں نے کہا بھیا معافی ختم, تمہارے استاد جو ہیں وہ تمہارا بڑا خیال کرتے ہیں, یہ سب عالم برزخ ہے. اس سے جس میں مثالی جو ہوتا ہے نا, اسے جس میں مثالی کہتے کیوں ہیں؟ اصل میں قرآن سے ہے, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, اور مریم کے سامنے آیا اور اس نے روپ دھارا. ایک اچھے بھلے چنگے مرد کا یہ تمثل ہے, روپ دھارنا ہے. جبریل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے حضرت داہیہ رضی اللہ عنہ کی صورت, حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے ایک دن پوچھا کہ یہ داہیہ آئے تھے کیا بات تھی, تو آپ نے فرمایا آپ تو جبریل تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جبریل امین کو دیکھا اس صورت میں. یہ تمثل ہے, روپ دھارنا ہے. چنانچہ روحانیت کی دنیا میں بڑا ہے تمثل. مثنوی میں مولانا روم نے بھی اس پہ بڑی بحث کی. وہ بتاتے ہیں کیسے ہوا. تو اس لیے یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا, میں نے خود فلاں کو دیکھا اس گھر میں اور اس جگہ اور اس جگہ جا رہے تھے آ رہے تھے, یہ سب تمثل ہوتا ہے. منع کر دیتے ہیں کہ یہ کام مت کرو, حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو, لیکن دنیا کی محبت نے ہم لوگوں کو اتنا اندھا اور بہرا کر دیا ہے کہ ہم اس جہان سے بالکل بے خبر ہو گئے. حضرت صعب بن جسامہ اور عوف بن مالک, یہ دونوں صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہیں, اور محبت ان میں اتنی تھی کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم میں سے جو پہلے مر جائے وہ اپنا مقام دوسرے کو دکھائے کہ کیا گزری. تو صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ کے انتقال پہلے ہو گیا. عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے خواب میں آ کے دکھایا کہ اللہ کے ہاں یہ ملا مقام. عالم برزخ میں روحیں جو چلی جاتی ہیں نا, تو روح کو بھی اپنے ٹھہرنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, ہوا میں تو نہیں نا ٹھہر جائے گی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے عالم برزخ. عجیب بات فرمائی, فرمایا جعفر کی شہادت کو اللہ نے قبول کیا اور اللہ تعالی نے ان کی روح کو سبز پرندے کی صورت میں رکھا ہے, اور فرمایا یہ پرندے جنت میں جاتے ہیں, دن بھر گھومتے ہیں اور شام کو آ کے اپنے گھونسلے میں واپس آتے ہیں, اور وہ گھونسلہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکا ہوا ہے. اب جعفر رضی اللہ عنہ کی روح کو جگہ چاہیے تھی نا, تو دنیا میں وہ ان کے جسم میں تھی, آخرت میں اللہ تعالیٰ نے پرندے کے پوٹے میں رکھ دیا, جس میں رکھ دیا کہ یہاں رہو. تو عوف ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اس نے دکھایا کہ اللہ نے یہاں رکھا ہے. میں نے کہا کیا گزری, انہوں نے کہا تھوڑی بہت پوچھ گچھ ہوئی لیکن سب معافی ہو گئی. بڑے ڈرنے کی بات ہے, اللہ کا جو نظام ہے نا بہت بندھا ہوا ہے. لائف آفٹر ڈیتھ, یہ ایک کتاب آئی, اب تو پرانی ہو گئی, 15 سال پہلے تقریباً آئی. اسے آپ پڑھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. عجیب و غریب حالات. ایک صاحب نے اسے پڑھا تو کہنے لگے میں تو نہیں ان چیزوں کو مانتا. ہم نے کہا اپنے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کے حالات پڑھے ہوتے تو آپ ضرور مانتے. عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ خلفائے راشدین کے ہم پلہ آدمی تھے. خلافت انہیں دے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. امیر المومنین کی عمر زیادہ ہو گئی اور عثمان رضی اللہ عنہ نے وصیت لکھوائی, اور جب اس پہ پہنچے کہ میں اپنی جگہ تو بے ہوشی طاری ہوگی. ہوش آیا تو کہا کہ وصیت لکھی گئی ہے, تو اس نے لکھنے والے نے کہا کہ آپ نے جو فرمایا تھا کہ میں اپنی جگہ عبد الرحمن ابن عوف کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں, یہ میں نے عبد الرحمن کا نام لکھی ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے, فرمایا صحیح چیز لکھی ہے, میں یہی چاہتا ہوں. عبد الرحمن ابن عوف اس درجے کے آدمی تھے کہ خلفائے راشدین کے ہم پلہ تھے, بڑا شرف ہے یہ ان کا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر بھی کئی سال جیے لیکن وصیت لکھوا دی. تو یہ بات ہوتے ہوتے باہر نکل گئی کہ خلافت کی وصیت ہو رہی تھی اور عبد الرحمن کو ملے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تک بات پہنچی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے بھی 4 سال بعد شہید ہوئے. تو عبد الرحمن ابن عوف اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور منبر کے درمیان کھڑے ہو گئے. ان کا اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ دعا سنی جاتی ہے, اور اللہ میں اس لیے حاضر ہوں کہ خلافت کا فیصلہ میرے بارے میں امیر المومنین کر رہے ہیں, اور اللہ خلافت لینے سے پہلے پہلے مجھے موت دے. میں مسلمانوں کی اتنی بڑی ذمہ داری نہیں قبول کر سکتا. پتا تھا نا کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تو باقی جو ہیں یہ سب اصرار کریں گے, خلافت لینی پڑے گی. تو انہوں نے خود اپنی موت کے لیے دعا مانگی. یہ جو انہوں نے مانگا تو پھر انتقال بھی ہو گیا, 32 ہجری میں انتقال ہوا تھا, 36 میں عثمان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. سعد ابن ربیع کے پاس دفن ہوئے جنت البقیع میں. یعنی اس درجے کے آدمی تھے کہ وفات سے پہلے لوگوں نے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے عمر اور ابو بکر کے ساتھ, 4th قبر آپ کی ہو. یہ کوئی معمولی بات تھوڑی, نہیں مانے کا نہ یہ نہ کر. ان کو وفات سے پہلے ایک چیز پیش آئی, خاندان سارا جمع تھا اور ایسے لگا جیسے ان کی روح نکل گئی ہو, سکتے میں چلے گئے ہوں گے یا جو بھی ہوا ہوگا. تو عورتیں رونے لگی. جب ہوش آیا انہیں دوبارہ تو انہوں نے منع کیا, ان کا مت رو. تو انہوں نے کہا عبد الرحمن آپ کا انتقال نہیں ہو گیا؟ کہتے کہ نہیں, میں تمہارے سامنے ہوں, زندہ ہوں, لیکن ایک چیز مجھے یہ پیش آئی کہ مجھے کسی اور جہان میں لے گئے تھے, اور وہ جو دنیا میں نے دیکھی اس میں ایسے فرشتے تھے کہ بالکل مسکراہٹ ہنسی ان کے چہرے کو چھو کے نہیں گئی, بڑے سخت اور گرفت کرنے والے, پکڑ لینے والے. تو اس فرشتے نے کہا ہاں عبد الرحمن بتاؤ کدھر گزاری زندگی. یہ جو قبر کا سوال ہے نا, یہ والا 3 سوال ہی بیان کرتے ہیں کہ 3 ہوں گے. حدیث میں ایک جگہ 4 آئے ہیں, ایک جگہ 5 آئے ہیں. 4 سوال تو ایسے ہیں, اس میں پوری امت متفق ہے, دین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا. اور 4th سوال یہ جس پہ امت متفق ہے وہ یہ ہے کہ فی ما کنت, زندگی کہاں گزاری, کہاں عبد الرحمن بتاؤ زندگی کہاں گزاری. کہتے ہیں میں گھبرا گیا کہ بائیں طرف کھڑا تھا اور دائیں طرف کے فرشتوں نے کہا اسے چھوڑ دو. یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے کہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے ہم سے لکھوایا تھا اس کی تقدیر میں کہ ایسے لوگوں سے اس سے نہ ہم ناراض ہوں گے نہ عذاب ہوگا. ان کا یہ پیدائش سے بھی پہلے کا بخشا ہوا. یہ جو کہتے ہیں نا فلاں آدمی مادر ذات ولی تھا, پیدائشی طور پہ ہی ولی تھا, وہ یہی چیز ہوتی. تو انہوں نے کہا ابھی یہ بات اس نے کی اور میں پھر تمہاری دنیا میں واپس آ گیا. یہ لائف آفٹر ڈیتھ, ایسی چیزیں پیش آتی ہیں. یہ سب عالم مثال ہے. اسی لیے جو لاشیں نہیں بچتی, پہلے تو پانی میں ڈوب جاتے تھے یا درندے کھا جاتے تھے, اب تو سائنس کی بہت ترقی ہو گئی نا, اب تو دھماکے ایسے ہوئے کہ ریزہ ریزہ اور بوٹی بوٹی تکا تکا ہو گئے. اب یہی ہوتا ہے, بم بلاسٹ ہو گیا. ان کو عذاب کہاں ہوتا ہے؟ جسم ہی نہیں رہا, وجود ہی نہیں رہا. تو اس کے لیے بعض صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم مثالی کو عذاب ہوتا ہے, کیونکہ روح تو وہی ہے نا. تو ایک جسم وہ عالم مثال جو ہے موت کے بعد اور آخرت سے پہلے, وہاں ایک جسم اس روح کو پھر دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول یہ مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں تو یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ریڑھ کی یہ جو ہڈی ہے اس کا آخری مہرہ. فرمایا یہ ہر انسان کا دنیا میں رہتے ہی ہے, اور اس سے انسان ایسے بنا دیا جائے گا جیسے تم بیج زمین میں ڈالتے ہو اور بیج سے پورا درخت بن جاتا ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اربوں افراد اور ہر ایک کی ریڑھ کیا آخری مورا ہڈی کا اس کا کوئی حصہ دنیا میں کام محفوظ رہا ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ اب تو کہتے ہیں سائنسدان بھی کہ پوری دنیا کی 5 ارب اتنے 6 ارب آبادی اتنی سی شیشی میں بند ہو سکتی, تو یہ ماننے میں کوئی نہیں. مگر یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ کیسے ہوگا. ادھر کیوں نہیں تم سوال کرتے کہ یہ کیسے ہوگا؟ اس کا بھی تو انکار کرو. یہ فرمایا آخری مہرہ جو ہے ریڑھ کی ہڈی کا, اب ایک ذرہ اگر اس میں سے باقی ہو, کوئی مائکرو لیول کی چیز موجود ہو, ساری دنیا ایک بوتل میں آ گئی, اس سے جسم پھر بنے گا انسانوں کا. اس لیے جن لوگوں نے انکار کیا ہے نا کہ انسانی جسم پہ عذاب نہیں ہوگا یا انسانی جسم یہ نہیں ہوگا جو اب ہے, یہ بڑی گمراہی ہے. تو وہ تمثلات کی جو دنیا ہے وہاں سے خبریں آتی ہیں. اس دنیا میں جب لوگ پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں گیا, فلاں کہاں گیا, اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تک نہیں پہنچا تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں, شاید اس کا مطلب ہے کہیں اور پھینک دیا گیا. جہنم میں جو چلے جاتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے, وہ اس عالم برزخ میں چونکہ خود راحت اور آرام سے ہوتے نہیں تو وہ کسی کو کیا بتائیں کہ ہم کدھر گئے اور کدھر سے آئے. لیکن جو اس دنیا میں خوش رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, پوچھتے ہیں, حالات بتاتے ہیں, احوال سارے وہاں پہنچ کے کھل جاتے ہیں. منقدر ایک بزرگ تھے تابعی, ان کے بیٹے بہت بڑے علماء میں سے محمد ابن منقدر وغیرہ. اور منقدر رحمت اللہ علیہ خود بھی بڑے صاحب علم تھے, تابعی تھے. انہوں نے اپنی زندگی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے وقف کر دی. جابر بن عبداللہ آخری صحابی ہیں, مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, بڑی طویل عمر پائی, بہت طویل عمر پائی. انہوں نے 94 ہجری میں غالباً انتقال ہوا ہے. اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جہاد سے واپس آ رہا تھا, میرا اونٹ بہت مضبوط تھا, بھاگتا بھی خوب تھا, تو بار بار میں اپنے اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے پیچھے رکھتا تھا لیکن پھر بھاگ کے آگے چلا جاتا تھا. تو فرماتے تھے اس ایک رات میں 25 سے 27 مرتبہ ایسے ہوا کہ میرا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے جا کے ٹکرایا, اور 25 یا 27 مرتبہ آپ نے کہا کہ اللہ جابر کو معاف فرما, اللہ جابر کو بخش. ایک دعا بھی کافی تھی, 25 اور 27 مرتبہ بہت بڑی تھی. منقدر کہتے تھے کہ جب جابر رضی اللہ عنہ کا انتقال بالکل نزا کا عالم کا شروع ہو گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی بات کہو, بس اب میں جاتا ہوں, کوئی بات ایسی جو تمہاری پوری کر سکے. تو میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کیجیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جابر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جابر میرا پڑپوتا آئے گا جعفر, میرا اسے سلام کہنا. یہ شیعہ کی روایتوں میں تو ملنا ہی ہے, ان کے یہاں تو بہت جھوٹ بھی شامل ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ہے. سیدنا حسین, پھر ان کے بعد ان کا بیٹا زین العابدین, پھر ان کے بعد ان کا بیٹا جعفر. تو جعفر رضی اللہ عنہ کو جابر بن عبداللہ نے ایک دن بلایا اور کہا کہ تمہارے دادا حسین اور پردادا تمہارے علی, ہم سب اکٹھے ہی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر تمہیں سلام پوچھا, جسے فرمایا تھا کہ میرا پڑپوتا جو آئے گا نا جعفر سے میرا سلام کہنا. تو عالم برزخ میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہاں سے پیغام بہت لوگوں کو ملتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت کے دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرے لیے شلوار اور کرتا لاؤ. نائلہ ان کی اہلیہ لے آئیں, تو عرب سارے ہی تہمت باندھتے تھے, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی. تو بیوی نے پوچھا کہ کس وجہ سے آج شلوار اور کرتا پہن رہے ہیں. انہوں نے کہا ابھی فجر کے بعد میں سویا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ یہ سارے تشریف لائے تھے, مجھ سے کہا کہ عثمان میری امت نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے. تو میں نے شکایت کی, میں نے کہا آپ کے جو لوگ ہیں نا, یہ امتی جو آپ کے بعد آئے ہیں, انہوں نے مجھے بہت ستایا ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ عثمان پھر ایسے ہے کہ روزہ تم نے رکھ لیا ہے تو میرے ساتھ افطار کرنا, میں جنت میں تمہارا انتظار کروں. تو بیوی کو کہا کہ اس کا مطلب ہے آج میں شہید ہو جاؤں گا, تو بے پردہ نہ ہو جاؤں اس وجہ سے آج شلوار قمیص, یہ کرتا اور شلوار پہنے. یہ برزخ کا جہان ہے, یہ اس لیے اتنی تفصیل سے عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ نئے نئے فتنے, نئے نئے بے وقوف اور گمراہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کہ جی اس دنیا کے بعد تو آخرت ہے، قیامت ہے، برزخ ہے ہی نہیں. یہ جو اللہ کہتا ہے کہ وہ ممورا ان برزخن، اور اس دنیا کے بعد ایک پردے کی جگہ ہے جہاں تم بھیجے جاؤ گے، الا یوم یبعثون، اور اس دنیا سے پھر تم شفٹ کیے جاؤ گے جب قیامت آئی. تو یہ پورا ایک جہان ہے، اور اس کا انکار عقیدے میں گمراہی ہے، عقیدہ گمراہوں جیسا ہو گیا ہے کہ عالم برزخ کوئی چیز ہی نہیں. خود خبر نہیں، اور جن کو خبر ہے ان کی ماننی نہیں. خود اندھے ہیں اور کوئی رہنمائی کرے کہ نابینا ہو اور میرے ساتھ چلو، اس کے ساتھ چلنا نہیں. تو نابینا آدمی نہ خود دیکھے نہ دیکھنے والے پہ اعتبار کرے، تو بھلا بتاؤ تباہی کے علاوہ اور کیا ہوگا؟ علامہ اقبال پہ بھی عالم برزخ کھلا. دیکھتے تھے علامہ بہت چیزوں، بتاتے نہیں تھے، اس لیے بھی نہیں بتاتے تھے کہ لوگ اس سطح کے تھے کتنے. ان کے وہ جو نوکر تھے، علی بخش ہیں، علی بخش تھے نا، علی بخش بیچارہ شاید کشمیری تھا، چھوٹا سا تھا، کسی نے بھیج دیا کہ علامہ صاحب کی خدمت کیا کرو. علی بخش نے ساری زندگی وہیں گزار. علی بخش ایسی چیزیں کہتا تھا، اس بیچارے کو خود سمجھ نہیں تھی. ایک دن علامہ اقبال بیٹھے ہوئے تھے، آخری جو زندگی گزری نا علامہ کی، ایک بنیان اور نیچے دھوتی. اچھا وقت گزر گیا اتنا، ایک بنیان اور نیچے دھوتی بغیر آستین کے، بنیان بس، اور علی بخش حکا چلم گرم کر کے دیتا رہتا تھا بس، اور روتے رہتے تھے. وہ جو جہان کھلا تھا نا، وہ جہان ہی کچھ اور، کوئی نہیں جانتا. روتے رہتے تھے اور حکا بیمار ہو گئے، شدید بخار، اور اٹھے ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک. علی بخش کو یہ چیز لاؤ، کا لاؤ، یہ کرو، سب چیزیں آ گئی. تو حکیم آسن تھے جو ان کا علاج کرتے. تو حکیم صاحب نے اگلے دن صبح جب دیکھنے آئے تو حشاش بشاش، ٹھیک ٹھاک صحت ہے. تو انہوں نے کہا آپ کو ہوا کیا ہے؟ رات تو اتنا شدید بخار تھا، وہ بالکل ٹھیک ہیں. کہنے لگے کہ جنت میں گیا تھا اور سر سید نے میری بیماری کا سنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور مجھے دکھایا اور کہا اللہ کے رسول اس کے لیے دعا کریں. یہ اپنے زمانے کا نابغہ روزگار ہے، اس جیسا آدمی اس وقت دنیا میں امت میں کوئی نہیں، اور مجھے اس کے بخار سے بڑی تکلیف ہے، دعا فرما دیں ٹھیک ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا بس اتنا ہوا اور میں اٹھتا ہوں تو بالکل ٹھیک. اب جی چاہتا ہے کبھی ہم سر سید پہ بیان، اس لیے کہ لوگوں نے سوائے اس سے کافر مرتد کہنے کے اور کچھ کہا نہیں. لیکن اس واقعے پہ خود علامہ نے نظم بھی کہی ہے، بانگ درا میں کہ وہاں دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں ٹھیک ہو گئی. یہ ایک نئی دنیا ہے وہاں کی. اب عقل میں یہ آنے والی باتیں نہیں ہیں. اس لیے نہیں ہے کہ ایک چیز ہے خلاف عقل اور ایک ہے ما ورائے عقل. دونوں میں فرق ہے. خلاف عقل بات ہو تو نہیں سمجھ میں آتی, ما ورائے عقل ہو تو اس پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. عقل سے بلند تر بات, خلاف عقل اور چیز ہے کہ کسی کی عقل میں ہی نہ آئے. اور ماورائے عقل کا مطلب یہ ہے کہ عقل کے بعد ایک جہان ہے, اگر تم نہیں پہنچے ہو تو تمہاری عقل سے برتر ہے آگے کی چیز. خلاف عقل نہیں مانتا کوئی بھی, لیکن خلاف عقل ماننا نہ ماننا اس بحث کو اتنا بڑھانا کہ جو ماورائے عقل ہے جو عقل کی گرفت میں نہیں ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. حمالیہ کو کیا کہتے ہیں, کوئی بتا رہا تھا بحر القائل میں رکھا جائے تو حمالیہ اس سے بھی بلند تر ہے. یہ چھوٹا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن یہ عقل سے بڑھ کے بات نہیں ہے. خلاف عقل ضرور ہو جاتی ہے, کون حمالیہ کو لے جا کر رکھے گا. تو عقل کے خلاف چیزیں اور عقل کی گرفت میں نہ آ سکے چیزیں, دونوں میں فرق ہے. نگاہ کی گرفت میں آڑ کے بعد کی دنیا نہیں آتی. ایسے ہی ہے نا, نگاہ کی گرفت میں پردے آڑ کے بعد جو دنیا ہے وہ نہیں آتی. لیکن اس کے مطلب تھوڑی کہ اس کے بعد دنیا ہی کوئی نہیں, اس کے بعد بھی ایک جہان ہے. تو عوف ابن مالک نے پوچھا کہ صاحب کیا گزری؟ انہوں نے کہا بخش دیے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے جہان کی ساری خبریں مجھ تک پہنچتی ہیں. یہ دیکھو بلی میں نے پالی تھی اور مر گئی, یہ بھی مجھے خبر ہے. پھر میری بیٹی بھی 6 دن کے بعد میرے پاس آ رہی ہے. تو میری جو نظر پڑی تو صاحب ابن جسامہ رضی اللہ عنہ کی گردن پہ ایک سیاہ داغ تھا. میں نے کہا صاحب یہ داغ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 10 روپے یہودی سے لیے تھے محلے میں اور وہ واپس نہیں دیے, یہ اس کا داغ ہے. جب آنکھ کھلی تو کہتے ہیں میں نے سوچا او یہ تو بڑا علم ہے. تو میں ان کے گھر چلا گیا. تو صاحب رضی اللہ عنہ کی بیوی عدت میں تھی, بٹھایا مجھے, بڑے گلے شکوے ہوئے, کہنے لگی کہ اس طرح دوستوں کو چھوڑ جاتے ہیں, جب سے آپ کے دوست کا انتقال ہوا ہے آئی نہیں, ہمیں پوچھا تک نہیں. تو میں نے بتایا مصروف تھا یہ تھا وہ. تو گھر میں بیٹھے بیٹھے جو میں نے اوپر نظر کی تو ایک سینگ پڑا ہوا تھا. اس زمانے میں سینگ جو ہوتے تھے جانوروں کے اندر سے کھود دیتے تھے, تو قیمتی کوئی صفا بادشاہ کا کوئی فرمان اس میں رکھ دیتے, جیسے ہمارے زمانے میں پلاسٹک کے لفافوں میں ڈگریز بچوں کی, میٹرک کی سند, ایف اے کی اور فلانی اور فلانی. اس زمانے میں یہ حفاظت ہوتی. کہتے ہیں اٹھ کے میں نے جو سینگ کو اٹھایا اور اسے الٹا کیا تو 10 سکے نکلے. میں نے دل میں سوچا کہ یہ وہ سکے ہیں جس کا وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ روپیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرض لیا اور استعمال کرنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. تو میں نے سکے لے کے جس یہودی کا انہوں نے بتایا تھا اس کے گھر گیا اور میں نے کہا آپ کا اور صاحب ابن جسامہ کا کوئی مالی لین دین کا کچھ؟ زیادہ اصرار کیا تو ان کا یار اتنی رقم ہی نہیں تھی کہ میں کوئی ذکر کروں، تو میں نے کہا نہیں بتائیں. تو اس نے کہا 10 روپے ہی تو تھے، وہ کون سا ایسی رقم ہے؟ تو میں نے وہ سکے نکال کے اس کے ہاتھ کر کے میں نے کہا یہ ہیں. تو دیکھتا رہا، پھر کہنے کا خدا کی قسم یہی رقم دی تھی، یہی سکے. تو میں نے دل میں سوچا کہ ایک بات تو پوری ہوئی. پھر ان کے گھر گیا تو میں نے کہا کہ ان کی اہلیہ سے کہ کوئی کام کوئی چیز پیش آئی ہو تو بتائیں. ان کا کچھ بھی نہیں. میں نے کہا صاحب کے انتقال کے بعد کوئی گھر میں؟ ان کا میں تو سمجھتی ہوں کچھ نہیں. ہاں البتہ ہی کہ ایک بلی تھی، اس نے بڑے شوق سے پالی تھی، وہ مر گئی. میں نے کہا یہ دوسری بات بھی ٹھیک ہو گئی. پھر میں نے کہا وہ صاحب کی بیٹی کہاں، اس کا کھیل رہی ہے. اور میں نے کہا بلاؤ. بلائی گئی تو اسے بخار تھا. تو کہنے لگی ماں اس کی کہ اسے بخار ہے کئی دن سے، تب کھیلنا چاہتی تھی بچوں کے ساتھ. تو میں نے کہا کھیل لو، دل بہل جائے گا تمہارا. تو میں چپ رہا اور چھٹے دن پھر میں گیا تو اس بچی کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تین باتیں انہوں نے کہی تھیں اور تینوں پوری ہو گئی. یوں اس دنیا میں ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں، اور وہاں سے یہاں. بہت لوگوں کے حالات اب پڑھے نا، تو موت سے پہلے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں لینے آئی تھی، ابا خواب میں آئے تھے. حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا، انتقال حضرت رحمت اللہ کا بہت معمولی چیز پہ، کیڑے نے کاٹ لیا. اب 1905 میں کہاں بجلی اور کہاں یہ چیزیں، اپنے گاؤں میں تھے، کیڑے نے کاٹ لیا، اس سے بخار ہوا، انتقال ہو. انتقال سے پہلے ایک دن فرمانے لگے کہ پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ تشریف لائے. اس سے پوچھا حضرت پھر، تو فرمایا تشریف لائے تھے اور حضرت تو جب لے جائیں گے تو خیر کے ساتھ ہی لے جائیں گے. مطلب یہ کہ دنیا میں میرا اتنا خیال رکھتے تھے تو اب شاید آخر یہ ہو جاتا ہے. اس جہان میں پھر اطلاع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز کرو یہ چیز کرو. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے حنفی فقہ کے رکن رکین ہیں، کتنے بڑے آدمی ہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. کرخی، ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ، اب تک کون ان کے پائے کا ہوگا. کرخی رحمت اللہ علیہ اور امام محمد، امام ابو یوسف، یہ سب ایک لیول کے لوگ تھے. لیکن کرخی، ابو الحسن کرخی رحمت اللہ علیہ پہ چونکہ زہد تصوف کے غلبہ ہو گیا تھا، تو اس لیے فقہ میں وہ ایک طرف کو نکل گئے، ورنہ تھے آدمی وہ بھی ایسے، اب بھی ان کے اصول اور فتاوی میں نام آتا. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ملنے گئے، اور کرخی اپنی مسجد کی دہلیز پہ امام یوسف رحمت اللہ کو چھوڑنے کے لیے آئے. اور جب ہاتھ ملا رہے تھے تو امام یوسف نے کرخی کے کان میں کہا کہ ابو الحسن آئندہ تمہاری مسجد میں نہیں آؤں گا. ان کا حضرت خیریت، کہنے لگے میں کسی کو کیا بتاؤں، یہ اوپر دیکھتے ہو یہ ساری لڑکیاں کھڑی ہیں اور مجھے بلا رہی ہیں، یہ تمہارا حال ہے. کرخی رحمت اللہ علیہ چپ ہو گئے، اور جو باقی لوگ تھے ان سے کہا کہ ہم یوسف رحمت اللہ کو وہاں رہتے ہیں، میں روز آ جا نہیں سکتا، لیکن ابو یوسف کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا. جا جنازے میں تو جاؤں. پھر کچھ دن گزر گئے, پھر کہنے لگے ابو یوسف کا انتقال تو نہیں ہو گیا. لوگوں نے کہا نہیں حضرت زندہ ہیں, ان کا کیا انتقال. فرمایا اچھا اگر انتقال کر جائیں نا تو مجھے بتانا, جنازے میں جاؤں گا. پھر ایک دن اطلاع آئی کہ وہاں ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی آج تدفین ہو گئی, دفن کر دیے گئے. تو بہت ناراض ہوئے کہ تم نے مجھے ان کے جنازے سے بھی روک دیا, بتایا نہیں. تو ان سے پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ آپ کو شبہ کیسے ہو گیا تھا کہ وہ انتقال کر جائیں گے, اچھے بھلے چنگے پھر رہے تھے. انہوں نے کہا میں ان سے ملا اس دن تو مسجد میں, جب انہوں نے کھڑے ہو کے یہ مجھ سے کہی نا لڑکیوں کی بات, تو میں سمجھ گیا کہ اب عالم برزخ کھل گیا ہے ان سے, اور حوریں انتظار کر رہی ہیں اور انہیں دکھا دیا گیا ہے, اور یہ سمجھے ہیں ہماری مسجد کی چھت پہ لڑکیاں کھڑی ہیں, وہ تو کہیں اور کھڑی. اور پھر فرمایا کہ وہ جو اس دن میں نے تمہیں پھر پوچھا تھا, تو رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت ایک محل ہے اور فرشتے اس کو خوب چمکا رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں لا کے رکھ رہے ہیں اور کیا اس میں رانائی کیا زیبائی ہے. تو میں نے ایک فرشتے کو روکنے کی کوشش کی, وہ بڑی جلدی میں تھا, اسے کہا مت روکو کرتی کام بہت ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو, اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ابو یوسف آ رہے ہیں, یہ ان کا محل ہے نا. تو اللہ نے کہا اس کی شایان نکان سجاؤ اس, تو کام بہت ہے مت روکو. کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اب گئی ماں ابو یوسف رحمت اللہ. وفات سے بالکل پہلے ان کے شاگرد آئے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے, جو ابو یوسف رحمت اللہ نے فرمایا کہ رمی کیسے کی جائے, پیدل جا کے یا سواری پہ. تو انہوں نے کہا پیدل, انہوں نے کہا سنت کے خلاف ہے. ان کا پھر سواری پہ, ان کا یہ بھی سنت کے خلاف. ان کا حضرت نہ پیدل جائیں نہ سواری پہ جائیں تو رمی ہوگی کیا. ان کا یہ جمرہ جو دو ہیں نا ان پہ سواری پہ جانا افضل ہے, تیسرا جمرہ جو ہے اس پہ سواری پہ نہیں گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس لیے وہاں پیدل جانا افضل ہے یا سواری پہ جانا افضل ہے. شاگرد کہتے ہیں ہم باہر نکلے اور عورتوں کے رونے کی آواز شروع ہو گئی. ابو یوسف گئے, عجیب و غریب دنیا. اس لیے عالم برزخ کا جو انکار کرتے ہیں نا یہ عقیدے کی گمراہی. اللہ حفاظت فرمائے.